فرمایا کہ خالی عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل نہ ہو. بڑے بڑے لوگوں کو ان کی عقل نے ہلاکت میں ڈال دی. عقل کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل ہو جائے تو کام بن جاتا ہے. خالی عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل نہ ہو. اعمال کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالی سے اللہ کا فضل لینا چاہیے. دعاؤں کے ذریعے, اعمال کے ذریعے اللہ تعالی سے اللہ کا فضل لینا چاہیے. فضل ہو گیا تو کام بن جائے گا. وابتغوا من فضل اللہ, جمعے کی نماز کے بعد جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. فضل سے مراد دنیا کی خوشحالی, دنیا کی ترقی, دنیا کی نعمتیں. جو دنیا کی بھی نعمتیں رہتی ہیں آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنتی ہیں, وہ ہے اللہ کا فضل. وہ صرف عقل سے حاصل نہیں ہوتا, وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا. فرمایا میری عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل بھی نہ ہو. خدا کی قسم عقل پہ ناز کرنا بے عقلی اور بے راہی ہے. حضرت حکیم محمد فرمانے لگے خدا کی قسم عقل پہ ناز کرنا بے عقلی ہے. کوئی آدمی اپنی عقل پہ ناز کرے کہ بڑا سمجھدار ہو, یہی بے عقلی ہے. نیری عقل سے کچھ نہیں ہونا جب تک کہ فضل نہ, جب تک کہ اللہ تعالی کا فضل نہ. اس لیے اگر کسی کو اپنی عقل پر ناز ہو تو اس خیال کو دور کر دے. آدھا نا میں بڑا سمجھدار ہوں اور یہ میری بڑی سمجھداری کے فیصلے ہوئے, بڑا ہوشیار تھا میں نے یوں کر دیا اور یوں ہو گیا. تو فرمایا کسی کو اگر یہ خیال ہے تو اس خیال کو دور کر لے. میری عقل کچھ کام نہیں آتی, بڑے بڑے عقلاء نے ٹھوکرے کھائی ہیں. دیکھیے بڑی رفتار گھوڑے کی, یہ دامن کوہ تک پہنچ جاوے, اس کے بعد گھوڑا بالکل بیکار ہے. وہاں تو ہوائی جہاز کی ضرورت ہے, وہاں تو شکستگی پستی ہی کام آتی ہے, عقل کچھ کام نہیں آتی. وہاں تو اللہ کے سامنے اپنے عاجزی ہی پیش کرو بھیا, وہاں تو وہی کام آتی. عقل پہ ناز کرو گے گر جاؤ گے. اس کے سامنے تو اپنی پستی شکستی اس کا تذکر کرتے اللہ بدم, ناتواں ہوں کمزور ہوں. اس کے سامنے اپنی عقل پہ ناز مت کرو. تو فرمایا خالی عقل سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ فضل نہ ہو. میں نے عرض کیا اللہ کا فضل اعمال کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگنا, اے اللہ اپنا فضل فرما رہے بس. میری عقل سے کچھ نہیں ہوتا. فضل ملتا ہے اعمال صالحہ سے, دعاؤں کے وظیفے سے. اللہ کا فضل, فضل ہو گیا تو کام بن جائے گا. بھائی اس پہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا, یہ بات صحیح ہے. اس پر تو اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. غیر اختیاری احوال آتے ہیں جو آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتے, اس میں بے حد نفع ہوتا ہے. غیر اختیاری احوال زندگی میں آتے ہیں جس میں انتہائی نفع ہوتا ہے. صحت خراب ہو گئی اختیار میں, بچہ دنیا میں آیا کسی آزمائش کے ساتھ اختیار میں, اللہ نے بیٹی دے دی, بیٹا نہیں دیا, کوئی اختیار میں؟ غیر اختیاری. فرمایا اس میں بے حد نفع ہے. نبی میری تو اس میں اختیار ہے, تیری مرضی ہے بس. اور وہ ذات حکیم ہے, علیم ہے. ماں اپنے بچے میں کوئی تصرف کرے تو سب مانتے ہیں, حالانکہ بچہ رو رہا ہے لیکن ماں پھر بھی تصرف کر رہی ہے, اور اس کے بوجھ پشت پہ بڑا بوجھ ڈال کے اس کو گھر سے باہر نکال رہی ہے, کتابوں سے لدا ہو, اور بچہ رو رہا ہے, بچی رو رہی ہے. لیکن سب کہتے ہیں یہ ماں کا تصرف بیٹے کے حق میں کیا ہے؟ مفید ہے, فائدہ مند. تو اللہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے, اس کا جو تصرف ہوگا اس میں تو پھر نفع ہی نفع ہے. حالانکہ یہاں بھی بچی رو رہی ہے, وہاں بھی بچہ رو رہا ہوتا ہے, بسا اوقات جو اللہ تصرف کر رہا ہوتا ہے وہاں بھی رو رہا ہوتا ہے. بیٹا چلا گیا, بیٹی چلی گئی, رو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر یہ خیال کر لے کہ یہ اللہ کا تصرف ہے اور وہ حکیم اور علیم ہے اور اس میں بے حد نفع ہے, تو بڑا حوصلہ ملے, بڑا نفع ملے. فرمایا غیر اختیاری حالت میں بے حد منافع ہوتے ہیں, بے حد منافع. اللہ تعالیٰ اس موقع پہ ہمیں منافع ضائع ہونے سے بچائے. بس اوقات آدمی تکلیف بھی اٹھاتا ہے اور منافع بھی ضائع ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ وقت تو سیزن کا ہوتا ہے, کمائی کا سیزن ہوتا ہے. کہ اس پر ایسے احوال آ گئے جو اس کے اختیار میں نہیں, اور اس اختیار میں نہیں ہے حالات میں, اب کمائی کیسے ہو سکتی؟ جب اس کا دل کہے کہ اللہ جو تیرا فیصلہ ہے اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ضرور, دل و جان سے راضی ہو جائے بس. تو اس کو بے حد منافع ملے. بس اوقات لمبے چوڑے نوافل سے اور رات دن کی عبادت سے وہ چیز نہیں ملتی جو اس موقع پہ اسے اللہ نصیب فرمائے, کہ غیر اختیاری احوال پر یہ دل و جان سے راضی ہو گیا, یہ کمائی کا سیزن, یہ کمائی کی گاڑی, تو بے حد منافع ہے اس میں. اور بس اوقات ایسے موقع پر آدمی ٹھوکر بھی کھا جاتا ہے, شکوے شروع ہوتے ہیں, شکایت شروع ہو جاتی کہ میں اتنا بزرگ ہوں اور پھر بھی ایسے احوال میرے اوپر کیوں آ گئے. تو منافع بھی ضائع کرتا ہے, تکلیف بھی اٹھاتا ہے. تو فرمایا غیر اختیاری حالت میں بے حد منافع ہوتے ہیں, بڑی کمائی ہوتی. فرمایا جو اختیار حالات آئیں غیر اختیاری ہوں وہ خیر محض ہیں, اس میں بے حد مصالح اور منافع ہوتے ہیں. جو اس وقت تو سمجھ نہیں آتے لیکن آگے چل کر ایک وقت میں سب خود بہت سمجھ آنے لگتے ہیں, اللہ میں وہ سمجھ نصیب فرما دے بس. فرمایا اصلاح کا ایک زوردار طریقہ جس سے آدمی کی اصلاح ہونے لگتی اور ہر چیز میں بہتری ہونے لگتی. ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دین اور دنیا میں مضر تو نہیں, دیکھیے کتنی جلدی اصلاح ہوتی. اتنی احتیاط تو عام ہے کہ کھانے سے پہلے دیکھتے ہیں یہ صحت کے لیے مضر تو نہیں, اتنی تو فکر ہوتی ہے. لیکن اگر اس سے آگے کا پہلو دیکھ لیا جائے کہ ہر کام سے پہلے دیکھ لیا جائے اس میں دین دنیا کا نقصان تو نہیں. کھانے میں تو ہوتا ہے, یہ صحت کے لیے مضر تو نہیں. تو اگر اسی سوچ کو تھوڑی سی وسعت دی جائے کہ ہر کام سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ اس میں دین دنیا کا نقصان تو نہیں, دیکھو بھائی صرف اذکار اصطلاح کے لیے کافی نہیں ہوتے. صرف اذکار اصطلاح کے لیے کافی نہیں ہوتے. اذکار تو معاون ہوتے ہیں, معاون ہوتے ہیں اصلاح کے. کرنی تو خود ہی ہمت کرنی پڑتی, وہ تو معاون ہوتے ہیں کہ ان اذکار کی برکت سے آدمی کے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا ہو جاتی ہے, طاقت اور توانائی آ جاتی. لیکن ہمت تو پھر بھی کرنی پڑتی, یہ ہوتا ہے بس. ایک صاحب نے عرض کیا میرے لڑکے بہت ہی بد شوق, تعلیم کی طرف ان کو قطعا التفات اور رغبت نہیں. عام طور پہ گھر کی عورتیں سے بہت پریشان ہو رہی ہوتی, اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, اس لیے کہ اسٹیٹس خراب ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے, بہت پریشانی ہوتی. ایک صاحب نے عرض کیا حضرت میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں, تعلیم کی طرف ان کو قطعا التفات اور رغبت نہیں, اس سے میرا قلب پریشان رہتا ہے, اس سے میرا دل پریشان رہتا ہے. فرمایا قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں. مومن اگر پریشان ہو تو صرف ایک چیز سے پریشان ہو, ورنہ اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور وہ ہے حق تعالی کی عدم رضا, بس یہ ہے پریشانی کی چیز. کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس سے اللہ ناراض ہو رہے, بس میرے میں, میرے بچوں میں, میری بچیوں میں, میرے گھر میں, میری زندگی میں کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا جس میں اللہ ناراض ہو رہا. یہ ہے مسلمان کے لیے, ایک ایمان والے کے لیے پریشانی کی چیز بس. باقی اگر بچے کے اندر شوق نہیں ہے, آپ تدبیر کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, بس اتنا کافی. اب زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب اگلی چیز آپ کے اختیار میں نہیں, جو آپ کے اختیار میں تھی وہ آپ نے کر لی, بس اگلی چیز آپ کے اختیار میں نہیں. آپ کے اختیار میں دعا کرنا تھا وہ کر لی, تدبیر کرنی تھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے. بس اوقات تدبیر بھی آدمی وہ کرتا جو اپنی حیثیت سے بھی باہر ہوتا, پھر بھی پریشان ہوگا. اپنی سی تدبیر کر دی, دعا کر لی, اگلی بات اللہ کے سپورٹ کر دو نا بھائی. تمہارے اختیار میں کیا چیز تھی, کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو, یہ آپ کے اختیار میں. اپنے اختیار کے کام پہ توجہ دو, اپنے اختیار والے کام پہ توجہ دو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. بس ایک صاحب نے عرض کی حضرت میرے لڑکے بہت ہی بد شوق ہیں, تعلیم کی طرف ان کو قطعا التفات اور رغبت نہیں, اس پر میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے. فرمایا قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے, مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں, وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے. اس سے تو مومن کے قلب میں جتنی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے. جب رضا کا کام اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق, تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور تشویش میں رہے. اس لیے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمے ہے، مثلا تعلیم اولاد کے لیے شفیق استاد کا تلاش کر دینا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کرنا، کتابوں کا خریدنا، مزید بنا علم کے منافع فضائل سنانا، اس کے بعد دو نتیجہ ہو بھائی، کوئی کام اللہ کی سپردی تو کر دو، تسبیح تو چھوڑ دو بھائی، اللہ جیسی تیری مرضی، جیسی تیری رضا، جیسے دیر رضا، یہی حال بیمار کے ساتھ ہے. بیماری آ گئی گھر میں آ گئی اپنی زندگی میں آ گئی، ہاں تو پریشان نہ ہو، مناسب علاج کر لیا، مناسب تدبیر کر لی، مناسب کوشش کر لی، بس باقی معاملہ اللہ کے سپرد کر، اس سارے معاملے میں اللہ تو ناراض نہیں ہو رہا، بس یہ چیز فکر کرنے کی، دیکھنے کی چیز یہ، ہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، پھر پریشان ہو رہا ہے تو فرمایا جتنی پریشانی ہو اتنی کم ہے، اس سے پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی کیوں ہوگی، نافرمانی کیوں ہوگی. باقی کوئی چیز ایک مومن کے لیے پریشانی کی نہیں ہے، اور آج ہم سب پریشانی ہے، یہ پریشانی نہیں ہے بس، باقی ہر پریشانی لگی ہوئی، اگر نہیں لگی تو یہ نہیں لگی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے تو ہوتے نا، یہ پریشان چیز، یہ چیز ہمارے لیے پریشانی کی نہیں ہے، باقی زندگی کی ہر چیز پریشانی ہمیں لگی ہوئی، عجیب بات، باقی ہر چیز نے پریشان کیا ہوا، اور نہیں پریشان ہے تو اس کی پریشانی نہیں کہ اللہ کی ناراضی کی فکر ہی نہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان دے دے، ایسی دین کی سمجھ دے دے، کہ ہمارے لیے پریشانی کی چیز صرف ایک رہ جائے بس، کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو پریشان ہو جائے بس، اللہ ہمیں ایسا ایمان دے دے، دین کی ایسی سمجھ دے دے. ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان تو پریشان ہوتا ہی نہیں، مسلمان کا پریشانی سے کیا تعلق، من جعل همه و هم الاخره کفاه الله هم دنیا، مسلمان کوئی پریشان نہیں ہوتا، بشرطی کہ مسلمان اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کر لے، اپنی سوچ فکر ٹھیک کر لے نا، مسلمان دنیا میں کبھی پریشان نہیں ہوتا. اللہ کے نبی فرما رہا ہے، اللہ کا کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے نبی تو وہ کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے، صرف الفاظ ہمارے نبی کے ہوتے ہیں، مفہوم تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا ہوتا ہے. کہ جو اپنی زندگی کا رخ آخرت کی طرف کرے گا، وہ دنیا کے سارے غم و فکروں سے محفوظ ہو جائے گا. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے دنیا کی کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے نا، یقین کر لے اسے آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، جسے دنیا کی کوئی فکر اور غم کھایا جا رہا ہے، یقین کر لے کہ اسے آخرت کی فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ دونوں فکریں اللہ میاں اکٹھے نہیں کر رہے، دونوں غم اکٹھے نہیں ہوتے، یا تو دنیا کا لگے گا یا آخرت کا لگے گا، دونوں پریشانیاں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. دونوں کے غم میں فرق بہت ہے، ایک ٹھنڈے ایک ٹھنڈا غم ہے اور ایک پریشان کن غم ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے، غم تو غم ہوتا ہے، غم تو غم ہوتا ہے لیکن فرق ہوتا ہے بھائی. ایک گرمی میں آپ ہیٹر چلائیں اور ایک سردی میں ہیٹر چلائیں، ٹھیک ہے نا، ایک میں راحت ہے اور ایک میں تکلیف ہے، فرق تو فرق ہوتا ہے، دونوں میں ہیٹر چل رہا ہے لیکن ایک میں مزہ آ رہا ہے اور ایک میں پریشانی ہو رہی ہے. تو آخرت کے غم میں الحمدللہ مزہ آتا ہے، زندگی کو بے چین نہیں کرتا، بے سکون نہیں کرتا، لیکن دنیا کا غم لگے اللہ حفاظت فرماتا ہے. یہ ایسا جیسے گرمی کے موسم میں آگ کے اوپر بیٹھ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. بس فرمایا صاحبو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہے. نہ زبان سے بڑا سمجھے نہ دل سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے, خرابیاں ہی خرابیاں. آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا کسی وجہ سمجھتا, یا مال کی وجہ سے سمجھتا, یا خوبصورتی کی وجہ سے سمجھتا, یا کسی کمال کی وجہ سے سمجھتا. بس اوقات آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نیکیوں کی وجہ سے. تو خرابی ہی خرابی ہے, ایسی خرابی ہی خرابی. فرمایا صاحبو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہے. آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے, بڑائی تو اللہ کو لائق ہے بس, جو کسی کا محتاج نہیں. اور میں آپ ایک ایک لمحے کے محتاج ہیں اس ذات کی, اور پھر بڑائی اچھی لگتی ہے. اپنی حقیقت پہ نظر تو ہو, ذرا سی نظر رحمت ہٹے تو تماشا بن جائے انسان. پتہ نہیں کس بات میں بڑائی اپنے اندر رکھتا ہے. ایک سانس اندر گیا باہر تو نکال نہیں سکتا, اور بڑائی ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالی کے ہاں محتاج بنا کے رکھے, بندہ بن کے رہے, آقا بن کے نہیں. فرمایا صاحبو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ایسا فعل ہے جس میں مفاسد ہی مفاسد ہے. آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے. اگر یوں ذہن میں نہ آوے تو یوں چاہیے کہ بتکلم اس کی مشق کرے. اللہ کے نیک بندوں نے اس کی تدبیر لکھی, وہ یہ کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے اس وقت خیال کرے کہ یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, اس نے گناہ کم کیے ہوں گے. سبحان میری عمر زیادہ ہے, گناہ میرے زیادہ ہوں گے. اگر اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے کہ عمر میری عمر سے زیادہ ہے, اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی. اللہ ہمیں یہ سوچ نصیب فرمائے کہ ہمیشہ اپنے کو دوسروں سے چھوٹا ہی سمجھے. کوئی چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں خیال کرے کہ عمر تھوڑی تو گناہ بھی تھوڑے, مجھ سے تو اچھا ہی ہے. کوئی بڑا دیکھے تو یہ خیال کرے کہ عمر بڑی تو نیکیاں بڑی, تو مجھ سے تو نیکیاں اس کی زیادہ ہی ہیں. اللہ بتائیے اگر یہ خیال آ جائے تو کسی کو اپنی بزرگی پہ ناز ہوگا؟ کوئی اپنی نیکیوں کی وجہ سے بڑائی آئے گی؟ بھائی ہم کیا بڑائی کریں گے اگر دیکھیں نا میرے عزیزوں, شاید زندگی کی ایک رکعت نماز کی ایسی نہ ہو کہ ہم کہہ سکیں اول تا آخر اللہ کا دھیان نصیب ہو. پوری نماز کو نہیں ایک رکعت کی بات کرتے تو اللہ کا کرم ہے, بس پردہ ڈالا ہوا ہے, قبول کر لیتا ہے, بلا لیتا ہے بس. ورنہ ہمیں اپنے اوقات کا تو خوب پتہ ہے. کبھی بھی بڑائی نہ ہو کسی خوبی پر, اور کوئی نیکی کی توفیق ہو رہی ہے, اللہ تیرا فضل ہے بس, اللہ تیری مہربانی. لا حول ولا قوۃ الا بس, تیرا فضل ہے بس, تیری مہربانی ہو گئی. نیکی کی زندگی آپ میں عاجزی پیدا کر دے, مبارک. نیکی کی زندگی آپ میں بڑائی پیدا کر دے, بیماری ہے. اس سے تو وہ گناہگار اچھا ہے جو شرمندہ ہے اندر سے, اس نیکوکار سے جو نیکوکار کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے. اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہے, اس نیکوکار سے اچھا ہے جو اپنی نیکی پر تکبر کر رہا ہے, بڑائی میں مبتلا ہے. لوگ ان باتوں کو توہمات سمجھتے ہیں, لیکن یہ توہمات ہی کام دینے, ایک توہمات ہی کام دینے والے. لوگ سمجھتے ہیں کیسی باتیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ کہ وہ مجھ سے نیکیوں میں بڑا ہے, یہ مجھ سے گناہوں میں تھوڑا ہے. لیکن یہ چیزیں کام آتی ہیں. اور پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ آدمی اس مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. اپنے اندر اپنی بڑائی نہیں رہتی, اپنے اندر اپنی بڑائی نہیں رہتی. اور یہ ہزاروں خوبیوں کی جڑ ہے. جب اپنی بڑائی نہیں رہتی نا, تو پھر دوسروں پر عیب کی نظر بھی نہیں رہتی. پھر آدمی دوسروں کی کمزوریاں بھی تلاش نہیں کرتا. پھر حسد اور کینہ اور بغض اور تکبر کی بیماریوں سے بچ, بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا. اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بے شمار مفاسد کا ذریعہ ہے. ایک صاحب نے بدریہ خط دریافت کیا, جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا, مجھ کو فضول سوال سے سخت گرانی ہوتی ہے. جو بات دوسروں کے متعلق دریافت کی ہے, اس کا جواب یہ کہ تجھ کو کسی کیا پڑی, اپنی فکر کرو. جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ میاں تم اپنی فکر کرو نا. دوسروں کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنا بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ نہیں اٹکا ہوا, صرف دوسروں کے اٹکے ہوئے ہیں. اپنی زندگی پوچھنی چاہیے, اپنی زندگی پوچھنی چاہیے. فرمایا, اگر طاعت حق کرنے پر لوگ تانا اور ملامت کریں تو کچھ پرواہ نہ کرنا چاہیے. یہ ملامت پختگی کا ذریعہ ہے. فرمایا, طاعت حق کرنے پر لوگ تان اور ملامت کریں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, یہ ملامت پختگی کا ذریعہ ہے. لوگ کیا کہیں گے, لوگ یوں کہیں گے, لوگ یوں کہہ رہے ہیں, اس کی پرواہ نہ کرنا. اور اگر لوگوں کی کہنے کی فکر کی تو لوگ تو پھر کہتے ہی رہیں گے, پھر تو کچھ کہیں بھی نہیں رہو گے, پھر تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. لوگوں کی خاطر کیا کیا چھوڑو گے میاں, کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور لوگوں کی خواہشات پہ کہاں تک اترو گے میاں, ان کی ترجیحات تو بہت بدل رہی ہیں. اس لیے لوگوں کی فکر نہ کرو, اپنا کام کرتے جاؤ. بس یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھائی ایسی پختگی نصیب فرما دے, اور دین پہ ایسی دین ایمان میں ایسی طاقت عطا فرمائے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب ہو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين, اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرما, ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما, ہمیں ایمان کی حقیقت عطا فرما, دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, ہر ظاہری باطنی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرما. یا ارحم الراحمین, ہمارے دلوں کو ہر غلط جذبے سے پاک فرما, ہمیں ہر عمل میں اپنی رضا کا سچا جذبہ عطا فرما, بری زندگی سے, بری موت سے, بری صحبت سے, بری لوگوں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین, اپنے پسند کے مطابق زندگی کا ہر عمل نصیب فرما, قدم قدم پہ ہماری مدد اور نصرت فرما. برائی سے اور بروں سے، شر سے اور شریروں سے، حسد سے اور حاسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دین ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، نعمتیں برکت واری عطا فرما. نعمتوں میں اے اللہ ہمیشہ اپنی رضا والے کام نصیب فرما، ہر قسم کی نحوستوں سے، بے برکتی سے محفوظ فرما. مولا کریم ساری امت کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کی قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرما، وطن عزیز کو سلامتی استحکام عطا فرما، اسے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ.